انسان شناسی حضور نظر قرآن کریم اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج ہم الحمد للہ کی ساتویں منزل پر ہیں اور ہم اگر ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا حصوں میں یعنی کہ اس کے چیپٹرز بنا لیں تو شاید ہم بات سمجھ میں آئے بہتر طریقے سے. ابھی تک ہم نے جس عنوان پر گفتگو کی اس کو آپ ایک موضوع میں رکھ سکتے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی, انسان کی تخلیق کی کہانیت ہے, انسان کو خدا نے کس طریقے سے خلق کیا, اس کے اندر جتنی چیزیں تھیں کافی ساری باتیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھی. اب ہم جس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کو خدا نے پیدا کیا تو کس حالت میں اور کیا بنا کے پیدا کیا, یعنی کہ دوسرا سوال. ایک تو یہ کہ جیسے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی, وہ ہم نے ایک بات کی کہ انسان کی تخلیق ہوئی مٹی کے نچوڑ سے, مٹی کے نچوڑ میں کیا حکمت ہے کہ جو کچھ بھی آب و گل میں ہے وہ سب کے سب انسان میں ہے. انسان کی خلقت کے لیے جو فرد اول ہے اس کی تخلیق مٹی اور پانی سے ہی ہوئی, لیکن اس کے اور ان کی زوجہ کے بعد دوسرے آنے والے انسانوں کی تخلیق کا ایک باقاعدہ نیا سسٹم میکینزم بنا دیا گیا اور اس سسٹم کو نطفہ کہا گیا. میں جن آیتوں کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں بنیادی آیتیں ان میں سورہ دہر کی ابتدائی تین آیتیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم مزید کچھ آیتوں کی بھی امداد حاصل کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. تو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے جو بات کی تھی وہ یہ بات کی تھی کہ یہ نطفہ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ نطفہ مخلوق ہے, انشار ہے. اس نطفہ مخلوق کے کچھ امکانات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنے کا کہ آپ اس کے لیے بہت گہری کوئی فلسفیانہ بحث چھیڑ دیں. ابھی تک بہت سارے لوگوں نے جو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ آپس میں جا کے کسی ڈیڈ لاک میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے وہ آگے نہیں نکل پاتے. ان کی زبان اکثر اوقات اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ خود ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس طریقے کا اختیار نہیں کر رہے بلکہ قرآن کریم نے ہمیں جو ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ سکھائی ہے کہ میں نے قرآن میں انسانوں کے لیے اپنی آیتوں اور نشانیوں کو ہر طرف بکھیر دیا. جس عالم میں ہم زندہ ہیں وہ تمام کا تمام عالم خدا کا جذبہ اور اس کی نشانی ہے. جب پہلے ہمیں خود یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوئی بہت بری چیز ہے جس میں ہم رہتے ہیں, یہ مٹی بہت حقیقی ہے, یہ جسم جو ہے ہمارا کوئی بہت ہی گھٹیا چیز ہے. لیکن جب ہم نے قرآن کریم سے اس بات کو سمجھ لیا کہ جو دنیا مضموم ہے وہ اس عالم کا نام نہیں ہے, وہ اس عالم میں پائی جانے والی چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے ذہن کی پستی اور گھٹیا کا نام ہے. یہ دنیا مضمون اس عالم کا نام نہیں بلکہ یہ عالم کل کر کل خدا کی نشانی ہے, کل کر کل خدا کا جذبہ ہے. سب کا سب آیات الہی ہیں. وَفِي آیاتٌ لِلْمُقْتَنِينَ, جو یقین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس عرض میں اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم کا جو رستہ ہے وہ یہ کہ انہی آیتوں انہی نشانیوں کے ذریعے سے انہی تخلیقات خدا کے ذریعے سے جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں, جن کا میں اور آپ سب مشاہدہ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے سے حقیقت اور سچائی کو سمجھا جائے اور پہچانا جائے. تو اسی اسلوب اور بڑائی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ میں آپ کو کسی بھی قسم کی دقت آمیز زبان میں یا فلسفی اصطلاحات اس میں نہیں بلجھانا چاہتا بالکل, بلکہ قرآن کی آیتوں کو لفظ بہ لفظ درست سمجھنا اور جو مشاہدہ ہمارے سامنے ہے اس کے ذریعے سے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنا, اس کی گہرائی میں جانا, اس کی حقیقت کو سمجھنا. ہم اس اپروچ کو لیتے آگے چل رہے ہیں. تو جیسے ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے نطفہ امشان یا مخلوط نطفے کی, تو میں نے ان کی خدمت میں دو تین باتیں سامنے رکھی تھی کہ یہ نطفہ جب انسان بنتا ہے تو اس میں سے بہت سارے اجزاء نمودار ہوتے ہیں, لیکن ان اجزاء کی اپنی الگ الگ نوعیتیں. یہ مثال کے طور پر کہ اسی نطفے سے نمودار ہونے والے اجزاء کیا ہیں, کہ جیسے انسان کے بہت سارے انٹرنل آرگنز ہیں, نطفہ ایک سنگل سیل ہے, اس سیل سے تھرمو سیلس پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر قسم کے سیلس کی اپنی ایک نوعیت جو راکار ہے. یہ بات ہم نے کی صرف یہاں پر بات نہیں ہے, بلکہ اسی نطفے کے ذریعے سے انسان کی وراثت آگے بڑھ گئی کہ جو کچھ آج ہم ہیں اس میں ہمارا رہتا بھی ہے کہ میرا جو رنگ ہے, آنکھوں کا, چہرے کا, شکل صورت کی بناوٹ, ہاتھ پیروں کی بناوٹ, یہ سب کی سب یوں ہی نہیں ہے, بلکہ کہاں سے آئی؟ میرے والدین سے, میری نسلوں سے آئی. تو جتنی بھی ظاہری شباہت ہے, ایکسٹرنل فیچرز ہیں, وہ سب کے سب یہیں سے نکل رہے ہیں, یعنی اس میں یہ وراثت بھی آگے چل رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر جو عجیب ترین شاید وہ یہ کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی بہت ساری خصوصیات جو غیر مادی ہیں, یعنی انسان کا سوچنا, سمجھنا, غور فکر کرنا, خوش ہونا, رنجیدہ ہونا, محبت کرنا, نفرت کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر مادی ہیں, یہ سب اجزاء بھی اسی میں سے نکل رہا ہے. تو مخلوق کا جو ہم نے بات کی تھی, یہ مخلوق کے جس میں مختلف چیزوں کو ملا دیا جائے اس ترکیب سے کہ ایک نئی شے وجود میں آ جائے, لیکن ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ خاصیت بھی باقی رہے. تو اس اعتبار سے یہ نطفہ جو ہے یہ عجیب اختراع ہے کہ اسی ایک سیل میں سے جو ہے ہمارے ہاتھ, ناک, سر, ہاتھ, پیر, کان, یہ سب بھی نکلاتے ہیں. اسی سے ہماری جذباتی اور نفسیاتی کیفیات بھی نکلتی ہیں, اسی سے ہماری موروثی خصوصیات بھی برابر ہوتی ہیں. کہ جو الگ الگ ہیں, یعنی علیحدہ علیحدہ ڈسٹنگوش کی جا سکتی ہیں, اس اعتبار سے مخلوق بھی ہیں, لیکن مل کر ایک ٹوٹل بیہیویئر اور ایک شخصیت کی بھی تعمیل کرتی ہیں. تو یہ نطفہ امشاج کو جب ہم سمجھنے بیٹھتے ہیں تو یہ عجیب چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں پر اگر جس جگہ پر پہنچ گیا, اچھا میں نے اپنی گفتگو ختم جہاں پہ کی تھی وہ یہ نقطہ تھا کہ یہ چیز بظاہر انتہائی الگ انگیز ہے کہ اس نطفے میں سے یہ سب کچھ کیوں کر نکل آتا ہے, کیسے نکل آتا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک توجیہ ہے, عرفانی ہے, یہاں پر عرفا یہ بات کہتے ہیں اور فلاسفہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان کا وجود اور اس کے وجود کی حقیقت خدا کے پاس پائی جاتی ہے, یعنی انسان کے وجود کی حقیقت ارادہ خدا میں ہے پہلے سے اور وہاں سے نازل ہوتی ہے, اور مختلف عوالم کو طے کرتی ہوئی جب اس عالم مادہ میں پہنچتی ہے تو اس کی شکل صرف ایک مختلف برابر ہوتی ہے, لیکن اس میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں کہ جو رفتہ رفتہ جب وہ گرو کرنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سے پھر وہ ساری خصوصیات جو اوپر سے لے کر آ رہا ہوتا ہے رفتہ رفتہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں.
حقیقت
اللہ کے علم میں ہے جی, یعنی حقیقت. اچھا اس کے بارے میں آپ نے شاید سوال کیا تھا کہ آئے تک وہ نہیں جس سے تعلق ہوتی ہے, جی تو اس میں جو آیا تھا پرانی ہے ایک تو سورہ حجر کے اندر ہے, سورہ حجر کا نمبر 15 ہے اور اس میں آیا کا نمبر 21 یا 22 میں ہے. یہ دیکھو آیا نمبر 21 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی شے ایسی نہیں ہے. سورہ کا نمبر 15 ہجر 15 ہے, آیت نمبر 21 کوئی شے ایسی نہیں ہے اللہ مان لے کے عندنا ہمارے پاس خزائنوں کو اس کے خزائن ہیں, یعنی ہر شے کی حقیقت خدا کے پاس کس شکل میں, خزائن کی شکل میں. وما ننزلہ اور ہم نہیں اس کو نازل کرتے الا مگر یہ کہ بقدر معلوم ایک معلوم مقدار میں. کوئی شے ایسی نہیں. دوسری آیت جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیدہ ہی ملکوت کل شے, یعنی ہر شے کی صرف ملکی وجود نہیں ہے بلکہ ہر شے کا ایک ملکوتی وجود بھی ہے اور وہ ملکوتی وجود جو ہے اس کی الہی جہت کو ظاہر کرتا ہے. اس کو جو میں نے دیکھا تھا کہ اس میں علامہ طباہ طباہی بیان کرتے ہیں کہ ہر شے کی دو جہتیں ہیں اس کے وجود کی, ایک جہت اس کی ملکی ہے ایک جہت ملکوتی ہے, یعنی ہر شے کی ملکی جہت خود اس کی اپنے لیے. اس عالم ملک میں ہمیں لا کر پیدا کرا کے ان سب مراحل سے کیوں گزاریں گے, تاکہ ہم خود اپنے کو پہچانیں, کوئی اور نہیں. یعنی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, اس زندگی میں کیا کر رہے ہیں, ہم خود اپنے کو پہچان رہے ہیں. یہ زندگی کا عرصہ یہ دورانیہ کس لیے, اس کی مقصد اس کی نیت کیا ہے, تاکہ ہم خود اپنی معرفت کر رہے ہیں. اور ایک جہت ہماری ملکوتی اور الہی ہے, کیونکہ اگر وہ ملکوتی جہت نہ ہو تو کوئی شے اپنے وجود کو حاصل ہی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہر شے بے ذات ہی فقیر محض ہے. کسی بھی شے کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, چاہے وہ اعلی علیین میں ہو چاہے اس پر قابلین میں ہو. اگر اس پر سے خدا کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو وہ فنا اور عدم میں چلی جائے گی. تو ہر چیز کی, چاہے وہ پتھر ہو چاہے نبات ہو چاہے حیوان ہو چاہے انسان, اس کے وجود کی دو ڈائریکشن, دو کنیکشن, ایک جہت ملکی جس کے ذریعے سے وہ خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اپنی حقیقت کی معرفت رکھتا ہے, اپنے آپ کو شناخت کرتا ہے, اور ایک اس کی جہت ملکوتی جس کے ذریعے سے وہ خدا کے فیض کو حاصل کرتا ہے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتا ہے. تو اس میں کسی استثنا نہیں ہے. میں نے جب خدا نے یہاں کہا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس وہ خزائن کی شکل میں موجود ہے اور ہم اس میں سے ایک مقدار معلوم نازل کرتے ہیں, یا یہ کہ وہ بلد ہی ملکوں تو کل شے, کہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی ملکوت. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ اس کا ایک خدائی رابطہ ہے, خدائی کنیکشن ہے, لنک ہے, جس کی وجہ سے وہ شے جو کچھ ہے وہ نظر آئے گی. دوسری دیکھیے تو یہاں سے ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ یہ جو نطفہ اس قدر حیرت انگیز نتائج اس میں سے برآمد ہوا ہے, اس کا ایک ریزن کیا ہو سکتا ہے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو میں نے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ آپ کی ٹنکی جتنے اوپر ہوتی ہے پانی کی, وہاں سے آپ پانی کو نیچے لا کے دوبارہ اسی ہیڈ پہ لے جا سکتے ہیں, یعنی جتنے اوپر سے پانی آتا ہے نیچے آ کے دوبارہ اتنا ہی اوپر ہو سکتا ہے. تو انسان کہاں سے آیا ہے؟ خدا کے پاس سے آیا ہے. تو اس وہاں سے آ کر یہ نیچے اتفاق صافین میں اترا لیکن دوبارہ خدا سے ہو سکتا ہے. اس میں یہ طرح کہ دوبارہ خدا تک جانے کی وجہ یعنی اگر انسان صرف اور صرف یہیں سے پیدا ہوا ہوتا تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جماعت جو ہے اس کا ایک ملکوتی جہت ہے لیکن اس کی جو نزول ہے وہ اوپر سے نہیں ہے انسان کی طرف. تو جماعت اس طریقے سے بلند نہیں ہو سکتا, نواز بلند نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن انسان کے لیے یہ چیز ممکن ہے. اچھا آپ ایک بات اور بھی کہ ہم نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں اور میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس سوالات اچھے خاصے جمع ہو جانے چاہیے. تو وہ سوالات آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, لکھ کے بھی دے سکتے ہیں, اس کا جواب بھی دوں میں انشاءاللہ جو بھی کریں. لیکن کیونکہ جس کینوس پہ یا جس پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں یہ پس منظر اتنا وسیع ہے کہ اگر ہم اپنا ٹریک یہ جیسے کہتے ہیں نا اپنا جو رڈار ہے اس کو صحیح جگہ پر ڈائریکٹ نہیں کر سکیں تو ہم کھو جائیں گے, چیزیں بالکل نہیں جائیں گی, اپنی ضائع ہو جائیں گے, بالکل مکس اپ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ پرزور گزارش کروں گا. ایک تو یہ کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ واپس جا کے کچھ نہ کچھ ضرور دیکھتے بھی ہوں گے ان آیتوں کو, اسی لیے میں اس کو لکھ کر بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ ان آیتوں کو دیکھیں, اس کا ریفرنس دیکھیں کسی تفسیر سے یا اس کا غور فکر کریں. جو سوالات ہیں وہ بنا کے رہیں باقاعدہ, وہ سوالات ہم یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور جیسے میں آپ سے کام لے کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن بالکل کلیئر ہوں ہر چیز پر, اور دین ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ بھی کوشچن ریز کر سکیں, سوالات اٹھا سکیں, ایون خدا کے بعض چیزوں پر شک کا اظہار کر سکیں. علمی شک ہر دھرمی والا اعتراض نہیں, علمی اعتراض تو آپ کر سکیں. میں نے خدا نے اس بات کی اجازت دی کہ تمہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ ضرور پوچھیے, آپ اپنے شک کا اظہار کیجیے, آپ اپنے اعتراض کو سامنے لائیے, اس کا جواب ملے گا. کیوں کہ جیسے اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہمیں بات کرنی ہے شاید پر, لیکن اس کا ایک تھوڑا سا ریفرنس آپ کو دے دوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38 ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ اس چیز کے پیچھے مت جاؤ, اس کی اتباع مت کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. اب اس ایک آیت میں کتنا بیسک اصول مجھے اور آپ کو دیکھے گئے. آیت نمبر 38 سورہ بنی اسرائیل, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ تیرے پاس جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ. اس کے پیچھے مت جاؤ, یعنی اب اسی چیز کو آپ دیکھ لیجیے جو ٹرانسلیٹ ہوتی آگے کرتی کہ اصول دین آپ بغیر علم کے کسی عقیدے کے پیچھے جا نہیں سکتے, اور فروع دین اگر آپ خود علم نہیں حاصل کر سکتے تو لازمی ہے کہ کسی صاحب علم کی پیروی کریں. اس ایک آیت میں پورا نچوڑ زندگی کا, یعنی جو ہمارے علماء نے بات کی کہ عقائد خود علم رکھنا پڑے گا. کیوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز میں نے سنی, یعنی یہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ کو. یہ ہر جگہ آپ کو صرف اور صرف مطالعہ کرنی ہے, اتباع کرنی ہے تو علم کی اتباع کرنی ہے, اور کوئی دوسرا امکان خدا نے ہمارے لیے چھوڑے نہیں کہ زن گمان شک رسم رواج اصلیت ان میں سے کسی بھی پیروی اس کی اجازت نہیں. مگر آج ہم آگے چلتے ہیں کہ من نطفہ امشاج جن نبتلیہ پر بھی ہم نے بات کر لی, فجعلناہ سمیعاً بصیراً. اس میں اگر آپ کے پاس پچھلے وہ آیتوں کا ریفرنس ہو جو میں نے آپ کو دی تھی تو اسی حوالے سے ایک اور آیت بھی ہم نے ذکر کیا تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 78. اس آیت میں کیا بیان ہے کہ ہم نے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. یعنی جب انسان کی ظاہری خلقت مکمل ہو گئی, جب انسان کا جسم بن گیا, جب انسان کے اندر غیر مادی جہت پیدا ہو گئی, جس کو بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی کہ تم انشاءاللہ خلقا آخر, جو اس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ انسان کے جسم کے بعد اس کی ایک روحانی اور غیر مادی جہت خلق کرے گی. اس غیر مادی جہت کی تعریف کیا ہے, اس کی مزید وضاحت کیا ہے کہ وہ تین چیزوں سے عبارت ہے. جو غیر مادی پہلو ہے انسان کا, جو انسان کو خدا نے تحفہ دیا,
ذرا آگے
وجود کا وہ تحفہ کیا ہے, سماع بفر اور فعال, تین چیزیں خدا نے انسان کو عنایت کیا. یہاں پر سورہ دہر کی آیت میں کہ جب اس نطفہ مخلوق کو ہم نے ایک حالت سے دوسری حالت میں گزارا تو بس پھر اس کو کیا بنا دیا, وجعلناہ سمیعا بصیرا. اور اس کی میں تھوڑی سی عربی کے اعتبار سے ہم بات کر چکے ہیں کہ سمیع اور بصیر